السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی کی طرف سے شدت پسند تنظیم جماعت الاحرار پر پابندی عائد، پاکستان کا خیر مقدم. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا،
بھارتی وزیراعظم کے اسرائیل کے دورے کے ساتھ بھارت نے تاریخی حالات و حقائق کو نظر انداز کر دیا ہے. میں ہوں یاسمین جمیل، یہ رپورٹ اب سے کچھ دیر کے بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز بتایا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بہت سی باتوں پر گفتگو ہوئی ہے اور انہیں مستقبل میں ایسی پیش رفت کی توقع ہے جو دونوں ملکوں کے لیے سود مند ثابت ہوگی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے پاکستانی طالبان سے الگ ہونے والے ایک گروپ جماعت الاحرار کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. ذرائع کے مطابق یہ گروپ افغان صوبے ننگرہار سے اپنی کاروائیاں کرتا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک خصوصی کمیٹی نے کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے جماعت الاحرار کو اس فہرست میں شامل کر لیا ہے جن پر بین الاقوامی پابندیاں عائد ہوتی ہیں. واضح ہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال جماعت الاحرار پر پابندی عائد کرنے کی تجویز دی تھی. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے دفتر سے جاری بیان میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا. بیان میں کہا گیا کہ جماعت الاحرار کے جنگجو افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے اپنی کاروائیاں کرتے ہیں. پاکستان نے گزشتہ سال اس تنظیم پر پابندی عائد کی تھی. 2015 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کو دہشت گرد کاروائیوں میں ملوث ہونے اور ان کاروائیوں میں مالی معاونت فراہم کرنے پر اس فہرست میں شامل کر لیا تھا جن پر بین الاقوامی پابندیاں عائد ہوتی ہیں. پاکستان میں رواں سال ہونے والے مختلف دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری جماعت الاحرار قبول کرتی رہی ہے. پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ جماعت الاحرار کی قیادت اور پناہ گاہیں مبینہ طور پر افغانستان میں موجود ہیں اور کابل حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے. واضح ہے کہ افغانستان کی حکومت کی طرف سے بھی یہ الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ افغان طالبان کی پناہ گاہیں اب بھی پاکستان میں ہیں جہاں سے عسکریت پسند افغانستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. تاہم پاکستان ان الزامات کی تردید کرتا ہے. دریاسنا جمعے کو وزیر اعظم نواز شریف کی زیر قیادت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک تھے. اس اجلاس میں ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ افغانوں کی زیر قیادت امن عمل کے لیے پاکستان کوششیں جاری رکھے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
مقبول سوشل میڈیا ویب سائٹ فیس بک کے نائب صدر پاکستان کے دورے پر ہیں. انہوں نے پاکستان کے وزیر داخلہ سے ملاقات کے دوران فیس بک پر توہین آمیز مواد ختم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان میں حالیہ مہینوں میں انٹرنیٹ اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس، خاص طور پر فیس بک پر مبینہ طور پر توہین مذہب اور نفرت انگیز مواد پوسٹ ہونے کی وجہ سے حکومت کے لیے ایسے مواد کو سماجی میڈیا سے ہٹانا ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے. حکام نے اس دوران متعدد افراد کے خلاف کارروائی کی ہے جو مبینہ طور پر ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، لیکن حکومت پاکستان اس سلسلے میں فیس بک انتظامیہ سے بھی رابطے میں ہے. اور اسی سلسلے میں فیس بک کے نائب صدر جوئل کپلان پاکستانی حکام سے بات چیت کے لیے جمعے کو اسلام آباد پہنچے. پاکستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے جوئل کپلان سے ایک ملاقات میں توہین مذہب سے متعلق مواد کو سماجی میڈیا سے ہٹانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں بات کی. واضح ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب سے متعلق مواد کی نشر و اشاعت ایک غیر قانونی اقدام ہے. بیان کے مطابق فیس بک نے اپنے پلیٹ فارم کو محفوظ رکھنے اور ان اقدار کی ترویج کے عزم کو دہرایا جو فیس بک کمیونٹی کے معیار کے مطابق ہیں. فیس بک کی طرف سے جعلی اکاؤنٹس اور ایسے مواد کو ہٹانے کے عزم کا اظہار کیا گیا جو نفرت، اشتعال انگیزی اور تشدد پر اکسانے کا باعث بن سکتا ہے. وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ فیس بک انتظامیہ کے کسی اعلی عہدیدار نے پاکستان کا دورہ کیا ہے تاکہ سماجی میڈیا خاص طور پر فیس بک کے غلط استعمال کو روکنے کے حوالے سے پاکستانی حکام سے بات چیت کی جا سکے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں فیس بک استعمال کرنے والوں کی تعداد لگ بھگ 3,30,00,000 ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے گزشتہ ماہ حکام کو سوشل میڈیا کے ذریعے ملک میں مبینہ طور پر فرقہ واریت کو ہوا دینے اور عدم استحکام پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی تھی۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اور قانون کے مطابق اس جرم کی سزا موت ہے، اور حالیہ مہینوں میں متعدد افراد کو سماجی میڈیا پر توہین مذہب سے متعلق مواد پوسٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ منافرت پھیلانے والوں پر تو نظر رکھنی چاہیے، لیکن اس کو جواز بنا کر ان لوگوں کی رائے کو نہیں دبانا چاہیے جو سماجی موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اب جبکہ بھارتی ٹیلی ویژن بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے تلبیب میں شاندار خیر مقدم اور بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ ان کی گرم جوشی سے ملاقات کی تصاویر براڈ کاسٹ کر رہا ہے جو وسیع اسٹریٹجک اور اقتصادی شراکت داریوں کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، مبصرین کا کہنا ہے کہ نئی دہلی بیشتر تاریخی حقائق اور حالات کو نظر انداز کر چکا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اس ہفتے کسی بھارتی وزیر اعظم کا یہودی ریاست کا اولین دورہ، 25 سال میں بیشتر اوقات بند دروازوں کے پیچھے استوار ہونے والے ایک رشتے کا عوامی سطح پر ایک اعتراف ہی نہیں تھا بلکہ یہ مشرق وسطی کے اندر اسرائیل کے تعلقات معمول پر آنے کا عکاس بھی ہے۔ نئی دہلی کی جواہر لال یونیورسٹی کے پروفیسر کمار سوامی، جو اس دورے کے موقع پر اسرائیل میں تھے، کہتے ہیں کہ مودی کے دورے کا ایک اہم ترین پیغام یہ تھا کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ اسی طرح لین دین کرے گا جس طرح وہ کسی تیسرے فریق کے بارے میں فکر مند ہوئے بغیر خطے کے کسی دوسرے ملک، مثلاً متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے کرتا ہے۔ یہ بات اس حقیقت سے اجاگر ہوئی کہ بیشتر عالمی رہنماؤں کے برعکس مسٹر مودی نے رام اللہ کے سفر کا انتخاب نہیں کیا یا اسرائیل میں گزارے ہوئے 49 گھنٹوں کے دوران فلسطین کا ذکر تک نہیں کیا۔ دونوں ملکوں کی جانب سے جاری کیے گئے ایک مشترکہ اعلامیے میں صرف خطے میں انصاف اور پائیدار امن کی بات کی گئی۔ جو پیغام اجاگر کیا گیا وہ یہ تھا کہ بھارت، جو فلسطینی نصب العین کا ایک پرانا حامی تھا، اب دو تعلقات کو الگ کر رہا ہے اور کھلم کھلا ایک ایسی شراکت داری کی توثیق کر رہا ہے جس میں نئی دہلی کے لیے دفاع اور انسداد دہشت گردی سے لے کر پانی اور زرعی ٹیکنالوجی تک کے متعدد شعبوں میں بہت کچھ پیشکش موجود ہے۔ تاہم تجزیہ کار زور دے کر کہتے ہیں کہ بھارت نے فلسطینی نصب العین کی حمایت ترک نہیں کی ہے۔ وہ مودی کے اسرائیل کے دورے سے قبل فلسطینی صدر محمود عباس کے بھارت کے دورے کی جانب اشارہ کرتے ہیں، جب نئی دہلی نے انہیں ایک دو ریاستی مملکت کے حل کے لیے اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا۔ نئی دہلی کے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے اسٹریٹجک اسٹڈیز پروگرام کے سربراہ ہرش پنت کہتے ہیں، اس حقیقت کو اجاگر کرنا اہم ہے کہ بھارت اور اسرائیل آخر کار باقاعدہ طور پر دوست ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے۔ درحقیقت زیادہ تر گفتگو دوسرے عام شعبوں پر مرکوز رہی، مثلاً پانی، زرعی ٹیکنالوجی، جس میں بھارت اسرائیل کی مہارتیں استعمال کر سکتا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کی دوستی اس سال کے آخر میں اس وقت مزید مستحکم ہو سکتی ہے جب وزیر اعظم نیتن یاہو پروگرام کے مطابق نئی دہلی کا دورہ کریں گے۔ مسٹر ہرش کہتے ہیں، ایک سوچ موجود ہے جس پر سیاسی طبقہ متفق ہو چکا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ماضی کی ہچکچاہٹ ختم ہو چکی ہے اور اس سے مزید اہم اثرات کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے۔ یہ الفاظ تھے نئی دہلی کے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے اسٹریٹجک اسٹڈیز پروگرام کے سربراہ مسٹر ہرش کے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز بتایا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بہت سی باتوں پر گفتگو ہوئی ہے اور انہیں مستقبل میں ایسی پیش رفت کی توقع ہے جو دونوں ملکوں کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ پوٹن کے ساتھ اپنی پہلی بالمشافہ ملاقات سے قبل ٹرمپ نے کہا کہ میں روس اور امریکہ میں ہونے والی بہت سی مثبت باتوں کا منتظر ہوں۔ یہ ان کی پہلی باضابطہ گفتگو تھی جسے جرمنی کے شہر ہامبرگ میں کے اجلاس کی باقی کارروائی میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی، جس میں دنیا کے 20 بڑے ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ اس ملاقات کی ایک بڑی علامتی اہمیت ہے چونکہ ٹرمپ ابھی عالمی سفارتکاری کے میدان میں نو آموز ہے جو پوٹن کے روبرو تھے، جو کے جی بی کے سابق ایجنٹ رہ چکے ہیں، جو 17 برس قبل کریملن میں ہونے والے انقلاب کے نتیجے میں سامنے آئے۔ پوٹن کو شہرہ حاصل ہے کہ ان سے مذاکرات کے دوران مخالفین اپنا توازن کھو دیتے ہیں۔ مبصرین اس ملاقات کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں، ان اشاروں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آیا دونوں سربراہان نے ملاقات کے دوران کیا کچھ گفتگو کی ہوگی۔ پوٹن اور سابق صدر براک اوباما کے درمیان تعلقات کشیدہ رہے، جبکہ ٹرمپ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ روس کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے خواہاں ہیں۔ دنیا کی 20 سرکردہ معیشتوں کے سربراہوں کا اجلاس جرمنی کے شہر ہامبرگ میں آج جمعے کے روز شروع ہوا ہے۔ اس دو روزہ اجلاس میں مالیاتی بازاروں کے ضابطوں، انسداد دہشت گردی، موسمیاتی تبدیلیوں اور دوسرے امور پر غور و خوض کیا جائے گا۔ میزبان جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے جمعرات کے روز کہا کہ انہیں امید ہے کہ سربراہان ان امور کے جواب تلاش کریں گے اور تعاون کریں گے، حالانکہ موسمیاتی تبدیلیوں اور تجارت پر اتفاق کے امکانات غیر یقینی ہیں۔ اسی اثنا میں اجلاس کے خلاف احتجاج بھی ہوا ہے۔ سرمایہ داری مخالف مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جھڑپوں کا سلسلہ جمعرات کی شام ہامبرگ کی تاریخی مچھلی مارکیٹ سے شروع ہوا، جہاں ہزاروں مظاہرین احتجاج کے لیے جمع تھے۔ ہامبرگ سے لوئس ریمیرس کی رپورٹوں کے ساتھ اسد حسن۔
ہیمبرگ میں جمعے کے روز پولیس نے دوسرے روز بھی مظاہرین کے خلاف پانی کی توپیں استعمال کیں۔ یہ مظاہرے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب یہاں G20 کا اجلاس ہو رہا ہے، اور جمعے کے دن کے ایجنڈے میں سب سے اہم بات امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ پہلی بالمشافہ ملاقات ہے۔ سائیڈ لائن ملاقاتوں میں یہ اہم ترین ملاقات ہے جس پر گہری نظریں جمی ہیں۔ توقع ہے کہ امریکہ کے صدر شام، یوکرین، شمالی کوریا اور ممکنہ طور پر امریکہ کے انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کے الزامات جیسے معاملات پر بھی بات کریں گے۔ ہیمبرگ میں مظاہرین نے صدر ٹرمپ اور دیگر رہنماؤں کے G20 کے مقام پر داخلے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششیں کیں۔ مظاہرین معاشی عدم مساوات کا ذمہ دار ان رہنماؤں کو خیال کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ جب پولینڈ سے ہیمبرگ پہنچے تو یہاں حالات ان کے لیے بالکل مختلف تھے۔ پولینڈ میں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا جبکہ یہاں مظاہرین ان کے منتظر تھے۔ پولیس نے بائیں بازو کے مظاہرین پر پانی کی توپیں اور لاٹھیاں استعمال کیں۔ یہ مظاہرین کئی دنوں سے امریکہ کے صدر کے انتظار میں یہاں کیمپ لگائے بیٹھے تھے۔ آلما ونڈر ایک احتجاجی ہیں، ان کے الفاظ ہیں۔
What are my thoughts about it? Oh, Donald Trump is kind of really symbolic.
میرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اس مسئلے میں علامتی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا میں بحران کو کس طرح سے حل کرنا ہے، وہ ہمارے دشمنوں کی علامت ہیں۔ ہیمبرگ تاریخی طور پر کیپیٹلزم کے مخالف مظاہروں میں مرکزی سٹیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اس کشادگی کی بھی علامت ہے جس کا اظہار جرمن چانسلر اینگلا مرکل تحفظ تجارت کے لیے کرنا چاہتی ہیں۔
I think we're united in our will to strengthen multilateral relations at the G20 summit.
میں سمجھتی ہوں کہ ہم G20 سربراہ اجلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف سطحوں پر تعلقات مضبوط بنانے کے لیے متحد ہیں۔ ہمیں ایک کشادہ معاشرہ چاہیے، خاص طور پر تجارت کا بہاؤ۔ مسٹر ٹرمپ کے یہاں پہنچنے سے قبل جرمن وزیر خارجہ نے اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جرمنی کے تجارتی سرپلس سے متعلق شکایت امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ہیمبرگ اجلاس ڈونلڈ ٹرمپ کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ یہاں چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات میں شمالی کوریا کے جوہری پروگرام اور چین کی جانب سے بین الاقوامی تجارت میں کم قیمتیں مقرر کرنے کے مسئلے پر گفتگو کر سکیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان نے پاکستانی وزارت خارجہ کے اس بیان کو رد کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ تمام دہشت گرد گروپ بھاگ کر افغانستان جا چکے ہیں۔ تفصیلات شہناز نفیس بیان کر رہی ہیں۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ اس بیان کے جواب میں کہ داعش، تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار، القاعدہ اور دیگر دہشت گرد گروپس بھاگ کر افغانستان کے زیر کنٹرول علاقوں میں پناہ لے چکے ہیں، افغانستان نے کہا ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان گروپس کے ٹھکانے کہاں پر موجود ہے۔ افغان صدر کے نائب ترجمان دوا خان مینا پال نے وائس آف امریکہ کی آشنا ریڈیو کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ عالمی برادری یہ جانتی ہے کہ پشاور شورا، کوئٹہ شورا، میرانشاہ شورا اور کراچی شورا پاکستان کی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ دوا خان مینا پال نے مزید بتایا کہ عالمی برادری جانتی ہے کہ دہشت گرد گروپس پاکستان کی سرزمین پر موجود ہیں اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے پاس شواہد موجود ہیں کہ یہ گروپس پاکستانی فوج کی مدد سے افغانستان میں دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب افغان امور کے ایک ماہر خیال محمد زلان کا کہنا ہے کہ پاکستان ان دہشت گرد گروپس کو بقول ان کے خارجہ پالیسی کے ایک آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ پاکستان ان الزامات کو رد کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہا ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے۔
داعش کے سینکڑوں جنگجو عراقی شہر موصل کے ایک چھوٹے سے حصے پر قبضے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن عراقی کمانڈروں نے اور اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے جمعرات کے روز بتایا کہ ہزارہا شہری وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد ہونے والی لڑائی سے خطرے میں ہیں۔ شدت پسندوں نے دھمکی دی ہے کہ جو شہری بچ نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ عراق میں اقوام متحدہ کے انسانی امور کے عہدیدار لیز گرینڈ نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ موصل کے کچھ چھوٹے حصوں میں جو ابھی داعش کے قبضے میں ہیں 15,000 شہری پھنسے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد 20,000 سے زیادہ ہو۔ قبرص کے تنازع پر اقوام متحدہ کی سرپرستی میں جینیوا میں ہونے والی بات چیت بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئی ہے۔ اس تنازع نے جزیرے کو پچھلے 4 عشروں سے تقسیم کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے جمعے کے روز افسوس کا اظہار کیا کہ کوئی معاہدہ طے نہ پا سکا۔ طویل عرصے سے جاری اس مسئلے کا حل تلاش کیے بغیر یہ کانفرنس ختم ہو گئی ہے۔ قبرص کو متحد کرنے کے لیے ہونے والی اقوام متحدہ کی اس کانفرنس کے شرکاء میں یونانی اور ترک قبرص کے سربراہ اور 3 ضامن ملکوں یونان، ترکی اور سابق نو آبادیاتی حکمراں برطانیہ کے نمائندے شامل تھے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین کے سینئر عہدیدار بھی شریک تھے۔ مصر کے علاقے جزیرہ نما سینا میں شدت پسندوں کے حملے میں مصری فوج کے ایک افسر سمیت 10 اہلکار ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق حملہ البرس نامی علاقے کے جنوب میں واقع ایک گاؤں رفح میں فوج کے ایک مرکز کے نزدیک واقع چوکی پر ہوا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اس ہفتے کے امریکی اخبارات کی 6 سرخیوں اور تراشوں کے ساتھ کوکب فرشوری۔
شمالی کوریا کی جانب سے بین البراعظمی میزائل کے کامیاب تجربے کے دعوے کی خبریں اور اس پر رد عمل امریکی اخبارات، جرائد اور نیوز ویب سائٹس پر نمایاں طور پر شائع ہوئے۔ دی اٹلانٹک میگزین نے اپنی خبر میں لکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے میزائل تجربے کے بعد کہا کہ میں ابھی یہ نہیں بتانا چاہتا کہ ہم نے کیا منصوبہ بندی کی ہے، لیکن ہم انتہائی شدید قسم کے اقدامات کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کا رویہ بہت تشویشناک ہے اور اس بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی نے کہا کہ امریکہ شمالی کوریا کے بحران کے لیے سفارتی حل کو ترجیح دے گا، لیکن امریکہ خود کو اور اپنے اتحادیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام دستیاب صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ خبر کے مطابق نکی ہیلی نے کہا کہ ان صلاحیتوں میں ہماری زبردست فوجی طاقت کا استعمال بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کو اس کے عزائم سے باز رکھنے کے لیے اگر امریکہ کو فوجی طاقت کا استعمال کرنا پڑا تو وہ کرے گا، لیکن اس کی ترجیح یہ ہوگی کہ طاقت کے استعمال کی نوبت نہ آئے۔ یو ایس اے ٹوڈے نے شمالی کوریا کے میزائل تجربے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ شمالی کوریا کو ایک سخت پیغام دے اور کہے کہ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ شمالی کوریا کے اندرونی معاملات کس طرح چلائے جاتے ہیں۔ تاہم اگر شمالی کوریا کے اقدامات سے دنیا میں تشدد پھیلا تو اسے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ قطر اور اس کے پڑوسی عرب ممالک کے درمیان جاری تنازع کے بارے میں خبر دیتے ہوئے پولیٹیکو نے وائٹ ہاؤس کے حوالے سے لکھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصر کے صدر سے بات کرتے ہوئے تنازع کے تعمیری حل پر زور دیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر ٹرمپ نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے اپنی گفتگو میں تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ تعمیری بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں۔ قطر اور اس کے چار پڑوسی ممالک سعودی عرب، بحرین، مصر اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جاری تنازع کی بنیادی وجہ قطر کی جانب سے دہشت گرد گروپس کو دی جانے والی مبینہ مالی امداد ہے۔ قطر اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ گزشتہ ماہ ان ممالک نے اعلان کیا تھا کہ وہ قطر سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کی خبر کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ تقریباً دو سال سے پاکستانی کرنسی مستحکم تھی اور موجودہ غیر متوقع کمی کے لیے حکومت بالکل تیار نہ تھی۔ خبر کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور کسی فرد واحد کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی مصنوعی ہے۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آئس لینڈ میں ٹربائنیں چلانے کے لیے زمین سے حاصل کردہ بھاپ استعمال ہوتی ہے۔ اس عمل کے دوران ضمناً کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے۔ 10 سال پہلے آئس لینڈ کی یوٹیلیٹی کمپنی ریکیاویک انرجی نے کارب فکس نامی ایک منصوبہ شروع کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیسے الگ کر کے ہمیشہ کے لیے زیر زمین ذخیرہ کیا جائے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کارب فکس سے وابستہ ایڈا ایرا ڈوٹیئر کا کہنا تھا، بنیادی طور پر جو ہم کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو قدرتی طور پر ہوتا ہے، ہم نے صرف اس کی نقل کرتے ہوئے اس کی رفتار بڑھا دی ہے۔ ہیلی شائیڈی پاور پلانٹ ایک سوئے ہوئے آتش فشاں کے اوپر بنایا گیا ہے، جس کی انتہائی گہرائی میں ابھی تک لاوا پک رہا ہے، جس سے بھاپ پیدا ہوتی ہے جو کہ مفت توانائی کا ایک مسلسل ذریعہ ہے، لیکن اس بھاپ میں زہریلی گیسیں بشمول کاربن ڈائی آکسائڈ بھی خارج ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کے مطابق فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے کیے جانے والے مشاہدات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہیلی شائیڈی پاور پلانٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کر کے پانی کے ساتھ ملا کر زیر زمین چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کارب فکس سے وابستہ ایڈا ایرا ڈوٹیئر کا کہنا تھا، اس حل ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کو 2 سے 3 کلومیٹر گہرائی میں سنگ سیاہ کہلائی جانے والی باریک ذرات پر مشتمل آتش فشانی عمل سے بنی بہت بہت قدیم سیاہی مائل چٹان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ اور سنگ سیاہ میں ایک قدرتی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، جس سے 1 یا 2 سال میں کاربن ڈائی آکسائڈ پتھر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب ایک دفعہ یہ پتھر میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر یہ لاکھوں سال تک اسی حالت میں رہتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرنے کا کوئی سستا طریقہ ہاتھ آ جائے تو پھر امریکہ، بھارت اور جنوبی امریکہ کے ساتھ لگنے والی شمال مغربی بحر الکاہل کی تہہ اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کارب فکس سے وابستہ فن بوگی آسکرسن، اس سمندر کی تہہ سیاہ مرمری ہیں، اور اگر ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی دریافت کر لیں جس سے اس محلول کو سمندر کی تہہ کے اندر چھوڑا جا سکے تو پھر ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ذخیرہ کرنے کے وسیع امکانات ہوں گے۔ توانائی سے متعلق بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اپنے ختم ہوتے تیل کے ذخیروں سے تیل پیدا کرنے والے ممالک جتنا ممکن ہو سکا اتنا تیل نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اس لیے آئندہ عشروں میں کاربن گیس کو قابو میں کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجیوں کا خاصا بڑا کردار ہوگا۔ سن 2014 میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا عالمی سطح پر سالانہ اخراج 1000 ارب ٹن تھا، تاہم ابھی تک صرف 27 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کو قابو میں کر کے ذخیرہ کیا جا سکا ہے، جو کہ سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین کرام، عید الفطر گزر گئی۔ پاکستان اور کچھ دوسرے ملکوں میں سوموار کے روز یہ عید منائی گئی، جبکہ یہاں امریکہ میں، یورپ میں اور سعودی عرب اور دوسرے مشرق وسطی کے ملکوں میں اتوار کے روز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ اس دن چونکہ اتوار تھا، چھٹی تھی، اس لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سینکڑوں مساجد میں یہ نمازیں دوگانا ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. ہم نے بھی اس سال یہ نماز یہاں میری لینڈ میں قائم ایک ٹرکش سینٹر دیانت میں ادا کی. یہ ایک انتہائی خوبصورت اور جدید اسلامک سینٹر ہے جو ہمارے گھر سے تقریباً 45 میل دور ہے. تو اس دفعہ ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم وہاں پر عید کی نماز ادا کریں گے. پچھلے رمضان میں بھی ہم نے ایک افطاری اسی سینٹر میں ادا کی تھی اور ہمیں یہ بہت ہی اچھا لگا تھا. بہت ہی متاثر کن عمارت ہے یہ، اور یہ یہاں کی ریاست میری لینڈ کے ایک شہر لینہم میں قائم ہے. اس سینٹر میں جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں، رمضان کے افطار و ڈنر ہوتے ہیں، اور دوسری سماجی، ثقافتی اور مذہبی تقریبات بھی منعقد ہوتی ہیں. یہ 15 ایکڑ پر پھیلا ہوا 5 عمارتوں پر مشتمل کمپلیکس ہے جس کی زیر زمین پارکنگ کی سہولت بھی ہے. یہ عمارت 16ویں صدی کے کلاسیکی عثمانیہ فن تعمیر کی طرز پر بنائی گئی ہے، جس میں ایک عمارت ثقافتی سینٹر کی ہے، مہمان خانہ بھی ہے، ایک فیلوشپ ہال ہے، ریستوران اور دکانیں ہیں. اس کے علاوہ تفریح کے لیے ترک حمام، انڈور سوئمنگ پول اور کھیلوں کا مرکز بھی ہے. اس کی تعمیر 5 سال میں مکمل ہوئی. 20,000 اسکوائر فٹ پر مسجد ہے اور ثقافتی مرکز ہے، اور اس کی تعمیر میں ترکی کے 150 فنکاروں نے حصہ لیا. اس کے ٹائلز، کھڑکیاں اور پٹڑیاں ماربل کی ترکی سے منگوائی گئی. اس پر $110 ملین کی لاگت آئی ہے، اور یہ تمام اخراجات ترک حکومت نے برداشت کیے. اس کا افتتاح ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ کے اس وقت کے نائب صدر جو بائیڈن کے ہمراہ کیا، اور ترک صدر نے اس موقع پر تلاوت کلام پاک بھی فرمائی. یہ مسجد ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے. اس جدید اسلامی مرکز میں جا کر روح کو بڑی تقویت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی پوری طرح سے جلوہ گر ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. خالد حمید، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا چاہتا ہے. ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں مدثر منظر، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. خالد حمید اب آپ سے اجازت چاہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.